أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن خلقناكم فلولا تصدقون. أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. صدق الله مولانا العظيم. سورة الواقعہ کی آیات نمبر 57 سے 62 تک کی تلاوت کی گئی ہے. شروع سورت سے یہاں تک محشر میں انسانوں کی تین قسمیں اور تینوں قسموں کے احکام اور جزا و سزا کا بیان تھا. مذکور صدر آیات میں ان گمراہ لوگوں کو تنبیہ کی گئی ہے جو سرے سے قیامت قائم ہونے اور دوبارہ زندہ ہونے ہی کے قائل نہیں یا اللہ تعالیٰ کی عبادت میں دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں. انسان کی اس غفلت اور جہالت کا پردہ چاک کرنا ہے جس نے اس کو بھول میں ڈال رکھا ہے. توضیح اس کی یہ ہے کہ اس عالم کائنات میں جو کچھ موجود ہے یا وجود میں آ رہا ہے یا آئندہ آنے والا ہے اس کی تخلیق پھر اس کو باقی رکھنا اور پھر اس کو انسان کے مختلف کاموں میں لگا دینا یہ سب کا سب در حقیقت حق تعالی جل شانہ کی قدرت اور حکمت کے کرشمے ہیں. اگر اسباب کے پردے درمیان میں نہ ہو اور انسان ان سب چیزوں کی تخلیق بلا واسطہ اسباب کے مشاہدہ کر لے تو ایمان لانے پر مجبور ہو جائے. مگر حق تعالی نے دنیا کو دار الامتحان بنایا ہے اس لیے یہاں جو کچھ وجود اور ظہور میں آتا ہے وہ اسباب کے پردوں میں آتا ہے اور حق تعالی نے اپنی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ سے ان اسباب اور مسببات میں ایک ایسا رابطہ مستحکم قائم فرما دیا ہے کہ جہاں کہیں سب سبب موجود ہو جاتا ہے تو مسبب ساتھ ساتھ وجود میں آ جاتا ہے. یعنی جو کوئی سبب اختیار کرتا ہے اس کا نتیجہ سامنے آ جاتا ہے جس کو دیکھنے والا لازم و ملزوم سمجھتا ہے اور ظاہر بین نظریں اسی سلسلہ اسباب میں الجھ کر رہ جاتی ہیں اور تخلیق کائنات کو انہی اسباب کی طرف منسوخ کرنے لگتی ہیں. اصل قدرت اور حقیقی قوت فاعلہ جو ان اسباب و مسببات کو گردش دینے والی ہے یعنی اللہ تعالیٰ اس کی طرف التفات نہیں رہتا. آیات مذکورہ میں حق تعالیٰ نے اول خود انسان کی تخلیق کی حقیقت کو واضح فرمایا پھر انسانی ضروریات کی تخلیق کی حقیقت سے پردہ اٹھایا خود انسان کو مخاطب کر کے سوالات کیے ان سوالات کے ذریعے اصل جواب کی طرف رہنمائی فرمائی کیونکہ سوالات میں ان اسباب کی کمزوری اور ان کا علت تخلیق نہ ہونا یعنی تخلیق کی وجہ نہ ہونا واضح فرما دیا ہے. اب آیات کا ترجمہ دیکھتے ہیں. نحن خلقناکم فلولا تصدقون. ہم نے تم کو بنایا پھر کیوں نہیں سچ مانتے. تفسیر. ہم نے تم کو اول بار پیدا کیا ہے جس کو تم بھی تسلیم کرتے ہو پھر تم باعتبار اس کے نعمت ہونے کے توحید کی اور باعتبار اس کے دلیل قدرت علی الاعادہ ہونے کے قیامت کی تصدیق کیوں نہیں کرتے.
افرائیتم ما تمنون.
بھلا دیکھو تو جو پانی تم ٹپکاتے ہو.
انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون.
اب تم اس کو بناتے ہو یا ہم ہیں بنانے والے. تفسیر. اور آگے اس تخلیق کی پھر اس کے اسباب بقا کی تفصیل و تذکیر ہے یعنی اچھا پھر یہ بتلاؤ تم جو قطرہ منی پہنچاتے ہو اس کو تم آدمی بناتے ہو یا ہم بنانے والے ہیں اور ظاہر ہے کہ ہم ہی بناتے ہیں. آیات مذکورہ میں پہلی آیت نحن خلقناکم ایک دعویٰ ہے یعنی ہم نے پیدا کیا ہم نے تخلیق کیا یہ ایک دعویٰ ہے اور اگلی آیات اس کے دلائل ہیں. سب سے پہلے خود انسان کی تخلیق پر ایک سوال کیا گیا، کیونکہ غافل انسان چونکہ روز مرہ اس کا مشاہدہ کرتا رہتا ہے کہ مرد و عورت کے اختلاط اور بعد کے مراحل طے کرنا کرتا ہوا ایک قطرہ انسان کی صورت میں پیدا ہو جاتا ہے، اس روز مرہ کے مشاہدے سے غفلت شعار انسان کی نظر بس یہیں تک رہ جاتی ہے کہ مرد و عورت کے باہمی اختلاط ہی کو تخلیق انسانی کی علت حقیقی سمجھنے لگتا ہے۔ اس لیے سوال یہ کیا گیا، افرأیتم ما تمنون اأنتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، یعنی اے انسان ذرا غور تو کر کہ بچے کی پیدائش میں تیرا دخل اس کے سوا کیا ہے کہ تو نے ایک قطرے کو خاص موقع پر پہنچا دیا، اس کے بعد کیا تجھے کچھ خبر ہے کہ اس پر کیا کیا دور گزر رہے ہیں، کیا کیا تغیرات آئے، کس کس طرح اس میں ہڈیاں اور گوشت پوز پیدا ہوئے، اور کس کس طرح اس عالم اصغر کے باوجود اس عالم اصغر کے وجود میں کیسی کیسی نازک نازک مشینیں غذا حاصل کرنے، خون بنانے اور روح حیوانی پیدا کرنے کی، پھر دیکھنے، بولنے، سننے، چکھنے اور سوچنے کی اور سمجھنے کی قوت اس کے وجود میں نصب فرمائیں کہ ایک انسان کا وجود ایک متحرک فیکٹری بن گیا، نہ باپ کو خبر ہے نہ ماں کو جس کے پیٹ میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، آخر اگر عقل دنیا میں کوئی چیز ہے تو وہ یہ کیوں نہیں سمجھتی کہ عجیب و غریب حکمتوں پر مشتمل انسانی وجود کیا خود بخود بغیر کسی کے بنائے بن گیا، اور اگر کوئی بنانے والا ہے تو وہ کون ہے، ماں باپ کو تو خبر بھی نہیں کہ کیا بنا کس طرح بنا، ان کو تو وضع کی پکی یہ معلومات بھی نہیں ہوتی کہ لڑکا ہے یا لڑکی، پھر آخر وہ کون سی قدرت ہے جس نے پیٹ کی پھر رحم کی پھر بچے کے اوپر طے کی ہوئی جلی کی تین اندھیریوں میں یہ حسین و جمیل سمیع اور بصیر سوچنے والا وجود تیار کر دیا۔ یہاں جو تبارک اللہ احسن الخالقین بول اٹھنے پر مجبور نہ ہو جائے وہ عقل کا اندھا ہی ہو سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين، ہم ٹھہرا چکے تم میں مرنا اور ہم عاجز نہیں اس بات سے، الا ان نبدل امثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون، کہ بدلے میں لے آئیں تمہاری طرح کے لوگ اور اٹھا کھڑا کریں تم کو وہاں جہاں تم نہیں جانتے۔ تفسیر، اور ہم ہی نے تمہارے درمیان میں موت کو معین وقت پر ٹھہرا رکھا ہے، مطلب یہ کہ بنانا اور اس بنائے ہوئے کو ایک وقت خاص تک باقی رکھنا یہ سب ہمارا ہی کام ہے۔ آگے یہ بتلاتے ہیں کہ جیسا انسان کی ذات کا پیدا کرنا اور باقی رکھنا ہمارا فعل ہے، اسی طرح تمہاری موجودہ صورت کو باقی رکھنا بھی ہمارا ہی فعل ہے، اور ہم اس سے عاجز نہیں ہیں کہ تمہاری جگہ تو تم جیسے اور آدمی پیدا کر دیں اور تم کو ایسی صورت بنا دیں جن کو تم جانتے بھی نہیں، یعنی مثلا آدمی سے جانور کی صورت میں مسخ کر دیں جس کا گمان بھی نہیں۔ معارف میں سے ہے کہ اس کے بعد کی آیات میں یہ بھی بتلا دیا کہ اے انسانوں، تم پیدا ہو جانے اور چلتا پھرتا فعال آدمی بن جانے کے بعد بھی اپنے وجود اور بقا اور تمام کاروبار میں ہمارے ہی محتاج ہو، ہم نے تمہاری موت کا بھی ابھی سے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے، اور اس وقت مقرر سے پہلے پہلے جو عمر تمہیں ملی اس میں تم اپنے آپ کو خود مختار پاتے ہو، یہ بھی تمہارا مغالطہ ہی ہے، ہمیں اس پر بھی قدرت ہے کہ ابھی ابھی تمہیں فنا کر کے تمہاری جگہ کوئی دوسری قوم پیدا کر دیں، اور یہ بھی قدرت ہے کہ تمہیں فنا کرنے کے بجائے کسی دوسری صورت حیوانی یا جماداتی میں تم کو تبدیل کر دیں۔ یہ مضمون ان آیات کا ہے، نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین الا نبدل امثالکم وننشئکم فیما لا تعلمون، موت کے مقدر اور وقت معین پر آنے میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ تم اپنی بقا میں آزاد و خود مختار نہیں، بلکہ تمہاری بقا ایک معین وقت تک ہے، تمہیں حق تعالی نے خاص قوت و قدرت اور عقل و حکمت کا حامل بنایا ہے، اس سے کام لے کر تم بہت کچھ کر سکتے ہو۔ وما نحن بمسبوقین کا حاصل یہ ہے کہ ہمارے ارادے پر سبقت کرنے والا اور ہماری مشیت پر غالب آنے والا کوئی نہیں ہے، ہم اس وقت بھی جو چاہیں کر سکتے ہیں، کہ ان نبدل امثالکم, یعنی تمہاری جگہ تمہارے مثل کوئی اور قوم لے آئے, وننشئکم فیما لا تعلمون, اور تمہاری وہ شکل بنا دیں جس کو تم جانتے بھی نہیں. اس کی یہ شکل بھی ہو سکتی ہے کہ تم مر کر مٹی ہو جاؤ, یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کسی جانور کی شکل میں تبدیل ہو جاؤ, جیسے پچھلی امتوں پر صورت مسخ ہو کر بندر اور خنزیر بن جانے کا عذاب آ چکا ہے, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تمہیں پتھروں اور جمادات کی شکل میں تبدیل کر دیا جائے. اللہم احفظنا. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ, اور تم جان چکے ہو پہلا اٹھان, پھر کیوں نہیں یاد کرتے. تفسیر. اور آگے تنبیہ ہے اس کی دلیل پر, یعنی تم کو اول پیدائش کا جب علم حاصل ہے کہ وہ ہماری قدرت سے ہے, پھر تم کیوں نہیں سمجھتے کہ سمجھ کر اس نعمت کا شکر ادا کرو اور توحید کا اقرار کرو اور قیامت میں دوبارہ زندہ ہونے پر بھی استدلال کرو. آج سورۃ الواقعہ کی آیت نمبر 57 سے 62 کا اس کی تلاوت, اس کا ترجمہ, تفسیر اور معارف مکمل ہوئے. اللہ تعالی ہمیں ان آیات میں غور و فکر کرنے کی, غور و فکر کا طریقہ یہ ہے کہ اپنا محاسبہ کریں کہ خدا تعالی نے جو ہمیں نصیحتیں فرمائی ہیں ہم اس کے مطابق چل رہے ہیں یا نہیں, اپنی زندگی کا محاسبہ کرنا. یہ تفسیر میں اس لیے بیان نہیں ہوتی کہ ہم علم حاصل کریں, جبکہ میرے شیخ رحمہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ علم کا کارآمد ہونا موقوف ہے چار باتوں پر. علم کا کارآمد ہونا موقوف ہے چار باتوں پر. نمبر ایک یہ کہ عمل ہو, نمبر دو یہ کہ عمل میں اخلاص ہو, اور نمبر تین یہ کہ طریقہ سنت کا ہو. اگر سنت کے خلاف ہوگا تو عمل قبول نہیں ہوگا, اسی طرح اگر عمل میں اخلاص نہیں ہوگا تو عمل قبول نہیں ہوگا, اور چوتھی بات یہ ہے کہ کرنے کے بعد ڈرتا رہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ, کہ وہ لوگ جو کچھ دیتے ہیں وہ دیتے ہیں مگر ان کے دل ڈرتے رہتے ہیں. تو ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت پر سوال کیا کہ کیا یہ لوگ چوری بھی کرتے ہیں, ڈاکہ بھی ڈالتے ہیں, کیوں ڈرتے ہیں یہ, کیا یہ زنا کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں اے صدیق کی بیٹی, بلکہ یہ عمل کرنے کے بعد. یبتون ما آتوا کے الفاظ سے تو براہ راست فی سبیل اللہ خرچ کا معنی نکلتے ہیں, لیکن مفسرین نے فرمایا کہ اس میں ہر عمل داخل ہے, نماز بھی داخل ہے, صدقہ و خیرات بھی داخل ہے, عمرہ بھی ہے, جو کچھ بھی نیک عمل ہیں سب اس میں داخل ہیں. کہ نیک عمل کرنے کے بعد یہ لوگ اکڑتے نہیں ہیں, ناز نہیں کرتے, بلکہ ڈرتے رہتے ہیں اللہ یقبل منہم, کہ شاید ان سے قبول نہ ہو. امید قبول تو رکھتے ہیں لیکن ساتھ میں ڈرتے بھی رہتے ہیں. تو علم کا کارآمد ہونا موقوف ہے ان باتوں پر کہ عمل بھی ہو اور عمل اخلاص کے ساتھ ہو اور طریقہ سنت کا ہو. میری شیخ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص عصر کی نماز کے بعد دو نفل بہت ہی اخلاص کے ساتھ محض اللہ کے لیے چھپ کر کوٹری میں بند ہو کے دو رکعت پڑھا ہے نفل, تو بتائیے کہ وہ قبول ہوگا؟ فرمایا کہ ہرگز قبول نہ ہوگا, کیونکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ منقول ہے روایت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عصر کی نماز کے بعد کوئی نفل جائز نہیں. تو اللہ ہی کے لیے پڑھ رہا ہے, عمل بھی نہیں کر رہا ہے, لیکن قبول کیوں نہیں ہے کہ سنت کے خلاف ہے. تو اسی طرح سے ہر عمل جو ہے اس کو ہم تول لیا کریں کہ سنت کا طریقہ اس میں کیا ہے, دیکھ لیا کریں سنت کے مطابق عمل قبول ہے, اللہ کے یہاں مقبول ہے. اور چوتھی چیز کے نیک عمل کرنے کے بعد اپنے کو جغادری, اپنے کو پہلوان, اپنے کو اکڑ دکڑ نہ کرے, بلکہ خدا سے ڈرتا رہے کہ شاید قبول نہ ہو. قبول اور عدم خوف عدم قبولیت, امید قبولیت اور خوف عدم قبولیت, اس کے درمیان رہے تو اعتدال رہتا ہے, اور آدمی کا دماغ بھی آؤٹ نہیں ہوتا, آدمی کا دماغ آؤٹ ہو جاتا ہے کہ ہم بہت کچھ کرنے والے ہیں, بڑے عبادت گزار ہیں, تسبیح بہت پڑھتے ہیں, بہت تہجد پڑھتے ہیں, یہ عقل انسان کے اندر شیطان ڈال دیتا ہے, اور نفس تو اس کو ہے ہی قبول کرنے والا, نفس بھی اس کو یہ پٹی پڑھاتا ہے کہ ہاں تم بہت کچھ ہو گئے, تو یہ چیز جو ہے یہ عمل کو برباد کرنے والی ہے, اللہ کو ناراض کرنے والی ہے. آتا ہے کہ اللہ کے ہاں بڑائی کی کمی نہیں, اللہ تعالیٰ تو خود وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اللہ تو خود ہی سب سے بڑے ہیں, ان کے ہاں بڑائی کی کوئی قدر نہیں ہے, ان کے عاجزی کی قدر ہے, انکساری کی قدر ہے, ان گڑ گڑانے کی قدر ہے, آو فغاں کی قدر ہے, التجا کی قدر ہے اللہ کے ہاں. تو کرنے کے بعد بھی میرے شیخ رحم اللہ نے فرمایا کہ عاشقوں کا تو کام یہ ہے کہ نیک کام کر کے استغفار کرتے ہیں. ہم لوگ تو گناہ بڑے بڑے گناہ کر کے بھی توبہ نہیں کرتے, استغفار نہیں کرتے, ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت نیک اور پاک و صاف ہیں. لیکن ابرار لوگ جو اللہ والے لوگ ہیں, جو سمجھدار ہیں, عقل مند ہیں, وہ نیکی کر کے بھی ڈرتے رہتے ہیں کہ شاید ہم سے قبول نہ ہو, اپنی نیکیوں پر بھی استغفار کرتے ہیں کہ اللہ ہماری نیکی آپ کے لائق نہیں ہے, آپ مہربانی کر کے قبول فرما لیجیے. یہ ہے. تو غرض یہ کہ یہ جو تفسیر بیان کی جاتی ہے یہ محض علم حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے, بلکہ اپنا محاسبہ ہم ساتھ ساتھ کرتے رہیں. یہی ہے افلا یتدبرون القرآن, اور یہی ہے یتفکرون فی خلق السماوات والارض, کہ اللہ تعالیٰ کی آیات میں اور مخلوقات میں غور کرنا. یہ افلا تذکرون, تم کیوں نہیں اس کو سمجھتے. تو یہ سمجھنا اپنی یہ جو ہے وہ ڈوریاں ڈالنا نہیں ہے, بلکہ ان آیات اور اس تفسیر سے اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ جو تفسیر ہم نے سنی ہے, جو ترجمہ ہم نے سنا ہے, اللہ تعالیٰ کی جو نصیحت ہم نے سنی ہے, ہم اس کے مطابق چل رہے ہیں یا نہیں, یہ غور و تدبر کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے.